سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
سبھی ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس میں دھماکہ، خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
11 ریاستوں اور 3 مرکزی علاقوں میں 91 لوک سبھا نشستوں کے لیے انتخابی مہم ختم۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال پر 5واں حملہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، یوکرین نے منگل کے روز پوری کوشش کی کہ وہ ملک کے مشرقی روس نواز علاقے کے اہم شہروں پر اپنا کنٹرول قائم رکھے، کیونکہ ان علاقوں میں نسلی اور سیاسی تفاوت سے ملک کے مزید تقسیم ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے ایران کو بتا دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے لیے اپنا کوئی نیا ایلچی مقرر کرے، اور 1989 میں 52 امریکیوں کو تہران میں یرغمال بنانے میں شرکت کرنے والے اپنے سفیر کا نام واپس لے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان میں مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس میں بم دھماکہ، متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ ستار کاکڑ۔
حکام کے مطابق کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی جعفر ایکسپریس جیسے ہی سبھی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو اس کی ایک بوگی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے گاڑی کے ڈبوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے 3 بوگیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔ پولیس اور امدادی ٹیموں نے جائے وقوع سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سبھی کے ڈپٹی کمشنر سہیل رحمان نے وائس اپ امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
ابھی تو ایسا ہے نا کہ لاشیں ایسی جلی ہوئی ہیں کہ ان کا اندازہ ابھی تک تو ہم جو دیکھ سمجھ پاتے ہیں تھوڑا سا، وہ ایک خاتون کا شبہ ہے اور کوئی 4-5 بچے ہیں، 5 بچے، لیکن یہ ابھی باقی لاشیں ان کو جب دیکھ سکیں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ وہ بہت بری حالت میں ہیں، ابھی تک ان کی پہچان نہیں ہو سکتی۔
ادھر بلوچ یونائیٹڈ آرمی نامی کلادم تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے کلات، نوشکی اور دیگر بلوچ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کا رد عمل قرار دیا۔ تنظیم نے ایسے مزید عملے کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ بلوچستان میں اس سے قبل بھی مشتبہ شدت پسند ریل گاڑیوں اور ریلوے لائنز کو بم دھماکوں اور راکٹ حملوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ریلوے لائنوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں سیکیورٹی انتظامات کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والے عناصر کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایک روز قبل ہی بلوچستان کے ضلع خضدار کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ بلوچ مزاحمت کاروں کے خلاف کارروائی کے دوران 30 افراد کو الگ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کارروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ و بارود بھی سیکیورٹی فورسز نے قبضے میں لیا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئیں۔ یہ فوجی مشقیں ایران کی بندرگاہ بندر عباس کے قریب جاری ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور ایران کی مشترکہ بحری مشقیں منگل سے آبنائے ہرمز میں شروع ہوئیں۔ آبنائے ہرمز ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ ان مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستانی بحری جنگی جہاز اور آبدوز ایران کے ساحل بندر عباس پہنچی تھیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ان بحری مشقوں کا آغاز امن و دوستی کے پیغام سے ہوا، اور ان کا مقصد دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے کہا کہ دونوں ملکوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں ان مشترکہ بحری مشقوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔
یہ ایکسرسائز تو جو ہے یہ نارمل ہیں، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ چونکہ اس وقت ایران میں اور پاکستان میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، اور خاص طور سے طریقے سے وہ گارڈ کے معاملے میں کہ وہ مارا گیا پاکستان کے اندر، یہ الزام لگایا تھا ایران نے. تو میرے خیال میں اب چونکہ پاکستان اور ایران میرے خیال میں دونوں یہ اس وقت چاہ رہے ہیں رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور یہ جو تلخیاں ہیں یہ کم ہوں. شاید پرائم منسٹر صاحب ایران بھی وزٹ کرنے والے ہیں اور یہ جو تاثر ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف بہت جھکا ہوا ہے، یہ تو تمام چیزیں ایسی تھیں. اس ماحول میں یہ ایکسرسائز ہونا میرے خیال میں ایک اچھا شگون ہے اور اچھی پیش رفت ہے.
پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات میں رواں سال کے اوائل میں اس وقت تناؤ آ گیا تھا جب ایرانی عہدیداروں نے الزام لگایا تھا کہ اس کے 5 سرحدی محافظوں کو اغوا کر کے شدت پسند پاکستانی حدود میں لے گئے تھے. اغوا کی ذمہ داری شدت پسند گروپ جیش العدل نے قبول کی تھی جو ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں سرگرم ہے. پاکستان نے ایران کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کو پاکستانی حدود میں لایا گیا ہو. گزشتہ ہفتے ایران کے میڈیا کے مطابق 4 مغوی سرحدی محافظوں کو شدت پسندوں نے رہا کر دیا جبکہ ان کے ایک ساتھی کو اغواکاروں نے قتل کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا دورہ ایران بھی زیر غور ہے اور اس ضمن تاریخوں کا تعین کیا جا رہا ہے، لیکن تاحال باضابطہ طور پر اس دورے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی ایک شدید جھڑپ کے دوران کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے. سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ منگل کے روز کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں ہونے والے اس واقعے میں 2 پولیس عہدیدار اور 1 فوجی اور 2 شدت پسند ہلاک ہوئے. بھارت میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہوگا. اس میں لوک سبھا کی 51 نشستوں کے لیے انتخابات ہوں گے. بھارت کے 11 صوبوں میں ہونے والے ان انتخابات کے بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں 91 نشستوں کے لیے انتخابی مہم منگل کی شام کو ختم ہو گئی. ان نشستوں پر تیسرے مرحلے میں جمعرات کے روز ووٹ ڈالے جائیں گے. جن ریاستوں میں یہ حلقے پڑ رہے ہیں وہ ہیں اتر پردیش، چھتیس گڑھ، ہریانہ، بھارتی کشمیر، جھارکھنڈ، کیرالا، مدھیہ پردیش، اڑیسہ، بہار اور قومی خطہ راجدھانی دہلی. اڑیسہ میں اسمبلی نشستوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے. انڈمان نکوبار، چنڈی گڑھ اور لکشدیپ میں بھی جمعرات کو پولنگ ہوگی. مغربی اتر پردیش کے جن اضلاع میں ووٹ ڈالے جائیں گے ان میں مظفر نگر کے علاوہ سہارنپور، کیرانہ، بجنور، میرٹھ، باغپت، علی گڑھ اور بلند شہر بھی شامل ہیں. جبکہ دوسرے مرحلے میں بدھ کے روز شمال مشرقی ریاستوں کی 6 پارلیمانی نشستوں اور اروناچل پردیش کی 44 اسمبلی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. اسی درمیان دہلی میں انتخابی مہم کے آخری روز ایک روڈ شو کے دوران ایک آٹو ڈرائیور نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کو پہلے پھولوں کا ہار پہنایا اور پھر تھپڑ رسید کر دیا. کیجریوال پر دہلی میں یہ دوسرا حملہ تھا جبکہ انتخابی مہم شروع ہونے کے بعد ان پر 5 بار حملے ہو چکے ہیں. کیجریوال نے حملے کے بعد کچھ دیر گاندھی سمادھی پر جا کر اپنا دھیان لگایا اور اس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان پر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں اور یہ کہ انہوں نے حملہ آوروں کو معاف کر دیا.
اگر ان کو لگتا ہے کہ مجھے پٹوانے سے دیش کی سمسیاؤں کا سمادھان ہو سکتا ہے تو وہ مجھے استھان اور سمے بتا دیں، میں وہاں آ جاؤں گا.
عام آدمی پارٹی نے بی جے پی اور کانگریس پر ان حملوں کے لیے الزام عائد کیا ہے جبکہ بی جے پی نے اسے عام آدمی پارٹی کی کارستانی قرار دیا. جبکہ حملہ کرنے والے آٹو ڈرائیور نے کہا کہ کیجریوال نے دہلی کے عوام کو دھوکہ دیا ہے اس لیے اس نے ان کو تھپڑ مارا. ادھر دہلی پولیس کیجریوال سے سیکورٹی لینے کے لیے بار بار کہہ رہی ہے لیکن وہ انکار کر رہے ہیں. تازہ حملے کے بعد بھی انہوں نے سیکورٹی لینے سے انکار کر دیا. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
یوکرین نے منگل کے روز پوری کوشش کی کہ وہ ملک کے مشرقی روس نواز علاقے کے اہم شہروں پر اپنا کنٹرول قائم رکھے کیونکہ ان علاقوں میں نسلی اور سیاسی تفاوت سے ملک کے مزید تقسیم ہونے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ خارکیو میں گولیاں چلیں اور 60 کے قریب روس نواز مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. ادھر جنوبی علاقے کے شہر ڈونیٹسک میں روس نواز مظاہرین نے اتوار کے روز قبضہ کی جانے والی سرکاری عمارت پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے۔ باقی جگہوں پر یوکرین کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یوکرین کو چھوڑ کر روس سے الحاق کرنے کے حامی مظاہرین نے ایک عمارت کے گرد بارودی سرنگیں بچھا دیں اور 60 کے قریب افراد کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ادھر واشنگٹن میں وزیر خارجہ جان کیری نے روسی ایجنٹوں اور خصوصی فورسز کو مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند تحریک کی بنا ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے روسی اقدامات کو کرائمیا کی طرح باقی جگہوں پر فوجی مداخلت کا ایک بہانہ بنانے کا سلسلہ قرار دیا ہے۔ ماسکو نے گزشتہ جزیرہ نما کرائمیا کا ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنے ساتھ الحاق کرایا تھا۔ یوکرین میں بڑھتی کشیدگی اور امریکہ میں متعدد قانون ساز واشنگٹن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جزیرہ نما کرائمیا کو اپنے ساتھ ملانے کے ماسکو کے اقدام کے بعد یوکرینی عوام کو روس کے ممکنہ حملے سے بچانے کے لیے مزید کچھ کیا جائے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
امریکی ایوان نمائندگان میں ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین بک مکین اور رکن کانگریس مائک ٹرنر نے ایک نیا بل متعارف کروایا جس میں یوکرین میں روسی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے اور اوباما انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید فیصلہ کن اقدام کرے۔ چیئرمین مکین نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روس مشرقی یوکرین میں گڑبڑ پھیلا رہا ہے تاکہ حملے کا جواز پیدا کر سکے۔ انہوں نے نئے بل کا خاکہ پیش کیا جس کے تحت روس کے کسی بھی مزید اقدام کی مذمت کی جائے گی اور یوکرین کو اقتصادی امداد کی فراہمی سے بڑھ کر بھی کچھ کیا جائے گا۔ ریپبلکن رکن کانگریس مائک ٹرنر کہتے ہیں
وی شوڈ بی پرووائڈنگ ٹیکنیکل اسسٹنس بوتھ ان انڈرسٹینڈنگ ٹو فار یوکرین اس ٹو واٹ دے ار فیسنگ ود دی رشن تھریٹ بٹ آلسو ملٹری ایڈوائس اس ٹو ہاؤ دے
ہمیں یوکرین کو یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ روس سے کس خطرے سے دوچار ہے تکنیکی مدد فراہم کرنی چاہیے، لیکن فوجی مشورہ بھی دینا چاہیے کہ اگر وہ روس کی فوجوں کے مقابلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو انہیں اپنی فوج کو کس پوزیشن میں رکھنا اور کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ منگل کے روز اس سے پہلے ایک سماعت میں سیکیورٹی کی بین الاقوامی امور کے لیے امریکی معاون وزیر دفاع ڈیریک چلٹ نے کمیٹی کو بتایا کہ یوکرینی حکومت کی درخواست کے جواب میں 300,000 افراد کے لیے تیار کھانا یوکرینی فوج کے حوالے کیا گیا ہے۔ متعدد قانون سازوں نے کہا کہ روسی خطرات کے پیش نظر یہ کافی نہیں ہے۔ امریکی سینٹ میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک سماعت میں بتایا کہ اگر روس ان کے الفاظ میں مشرقی یوکرین کو غیر مستحکم کرنے کی اپنی واضح اور کھلی مداخلت سے پیچھے نہ ہٹا تو اس کے خلاف کہیں زیادہ سخت تعزیریں عائد کی جائیں گی۔ اپریل کے اوائل میں امریکی کانگریس پہلے ہی ایک بل منظور کر چکی ہے جس کے تحت یوکرین کو $1 ارب سے زیادہ قرضے کی ضمانتیں دی جائیں گی اور کرائمیا کو اپنے ساتھ ملانے پر روس کے خلاف نئی تعزیریں عائد کی جائیں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کم از کم دو بحری جہاز اور طیارے کم از کم دو درجن بحری جہاز اور طیارے بحیرہ ہند کے 600 کلومیٹر پر مشتمل علاقے میں لاپتہ جہاز کے ملبے کو تلاش کر رہے ہیں۔ قبل ازیں آوازیں سننے والے انتہائی جدید اور حساس آلات سے زیر آب سگنلز کی آواز سنی گئی تھی جو ہو سکتا ہے کہ لاپتہ طیارے کے بلیک باکس کی ہو۔ تاہم طیارے کی گمشدگی کے ایک ماہ بعد آسٹریلین اور امریکی حکام نے منگل کے روز محتاط طرز عمل اختیار کرنے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز سنائی دیے جانے والے سگنلز کی آواز کو تلاش کے کام پر معمور ٹیمیں دوبارہ نہیں سن پا رہیں۔ تلاش کی سرگرمیوں کے آسٹریلوی سربراہ ایگنس ہیوسٹن کا کہنا تھا کہ امریکی بحریہ نے جب اپنے آلات سمندر میں اتارے تو اتوار کو انہیں 2 مرتبہ متواتر سگنل موصول ہوئے تھے۔ منگل کو ہیوسٹن نے بتایا کہ جب تک مزید سگنلز نہیں ملتے اس وقت تک سمندر کی تہہ میں تلاش کے لیے رپورٹ نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان تہران کے متنازع جوہری پروگرام سے متعلق ایک جامع معاہدے پر آمادگی کے لیے تیسری بار مذاکرات کر رہے ہیں۔ منگل کے روز ویانا میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن دونوں کی صدارت میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ فریقین گزشتہ سال ہونے والے ایک عبوری معاہدے کی بنیاد پر جولائی کے اواخر تک ایک مستقل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف بڑے ایکسچینجوں اور ٹیکنیکل اور کمپیوٹر کے ذریعے تیز ترین تجارت کرنے والی فرموں کے درمیان تعلقات کی چھان بین کر رہا ہے، جبکہ واشنگٹن اور ریاست نیو یارک میں ضوابط کی نگرانی کرنے والے بھی ان کی تفتیش کر رہے ہیں۔ معاملہ عالمی منڈی کی ساکھ اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے درست استعمال کا ہے. اس بارے میں برنارڈ شوسمین کی رپورٹ.
ٹیکنالوجی نے اسٹاک مارکیٹ میں تجارت کو آسان بنا دیا ہے, جس سے پوری دنیا امریکی بازار حصص میں شرکت کر سکتی ہے. اور اب سپر کمپیوٹر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت تجارتی ایکسچینجوں کے درمیان معاہدوں سے چند کمپنیاں سیکنڈوں میں حصص کا کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. لیکن یہ تیز ترین رفتار سے کیے جانے والا تجارتی لین دین متنازع ہے. لیکن سینٹ جانز یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل پیرینو کہتے ہیں کہ اس تجارتی عمل میں تیزی لانے کے لیے اس وقت سے کوشش ہو رہی ہے جب سے مالی ادارہ سیکیورٹیز ایکسچینج بنا ہے. اس بارے میں مائیکل پیرینو کا کہنا ہے, ایک بڑی پرانی کہانی ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن بظاہر روتھ چائلڈ نے واٹرلو میں نیپولین کی شکست کے متعلق کسی سے بھی پہلے معلومات حاصل کرنے کے لیے پیغام رساں کبوتروں کا استعمال کیا اور لندن کے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے بنائے. لیکن گزشتہ برسوں میں ٹیلی گرافز اور فائبر آپٹک کیبلز کی بدولت ہر کوئی جلد سے جلد معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ہے, کیونکہ اس سے انہیں مسابقت میں دوسروں پر سبقت حاصل ہوتی ہے. ہائی فریکوینسی ٹریڈرز مذکورہ تکنیک کو اس سے بھی اگلی سطح پر لے گئے ہیں. تاہم اس ہائی فریکوینسی تجارتی تکنیک پر اب امریکی محکمہ انصاف اور ریاست نیو یارک کی نظر ہے. اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے تفتیش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا,
We at the United States Department of Justice are investigating this practice to determine whether it violates insider.
ہم محکمہ انصاف میں یہ اندازہ لگانے کے لیے اس کاروباری تکنیک کی تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا یہ اندرونی تجارتی قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. محکمہ ہماری مالی منڈیوں کی ساکھ کو یقینی بنانے کا پابند ہے, اور حقائق اور قانون ہمیں جہاں بھی لے جائیں گے ہم وہاں تک اس تفتیش کو لے کر جانے کا عزم کیے ہوئے ہیں. ڈریکسل ہیملٹن ایک بروکر ڈیلر ہے. دوسرے بروکروں کی طرح اس کو بھی یقین ہے کہ ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ منڈی کو سخت نقصان پہنچا سکتی ہے اور گاہک واپس جا سکتے ہیں. ڈریکسٹر ہیملٹن سے وابستہ ایئن برجس کہتے ہیں کہ اس سے منڈی کی استعداد میں کمی واقع ہوگی. ایئن برجس کہتے ہیں,
We see bids all of a sudden disappearing while we try and go in there and sell stock. We see offers also vaporize.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ہی بولیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں جبکہ ہم وہاں جا کر سٹاک بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب ہم حصص خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیشکش ہی سرے سے غائب ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اس سے یہ سب زیادہ مشکل اور زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. وال اسٹریٹ بل اب بھی نیو یارک کی سب سے بڑی کشش ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سرمایہ کاروں کا اسٹاک مارکیٹ سے اعتماد اٹھ گیا تو کیا یہ پھر بھی اپنی کشش برقرار رکھ پائے گا؟ انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مہینوں سے جاری تنازع نے یوکرین کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کو اپنے ساتھ ملانے پر روسی عہدیداروں کے خلاف تعزیریں عائد کر دی ہیں, اور اب یوکرین کی سرحد کے ساتھ روسی فوج جمع ہونے پر دونوں جانب تند و تیز بیانات دیے جا رہے ہیں. مگر امریکی شہری اس تنازع پر کتنے فکر مند ہیں, اور آیا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نقشے پر یوکرین کہاں واقع ہے؟ اس بارے میں کین بریڈامیئر کی رپورٹ, مدثرہ منظر کی زبانی.
یوکرین کی خبریں ہفتوں سے امریکی ٹیلی ویژن کی سکرین پر چل رہی ہیں. پہلے دارالحکومت کیف میں حکومت مخالف مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے مناظر تھے. پھر پہلی مرتبہ کسی نے فرار ہونے سے پہلے صدر وکٹر یانوکوویچ کے محل کی تصاویر دیکھیں. اس کے بعد کرائمیا پر روسی قبضے, اور اس کے بعد مشرقی یوکرین میں روس کی حمایت میں احتجاج کے مناظر دکھائے جاتے رہے. چنانچہ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ امریکی اس تنازع سے بخوبی آگاہ ہوں گے, مگر امریکہ کے تین محقق کہتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں. مارچ کے آخر میں سرویز سیمپلنگ انٹرنیشنل نے 200 سے زیادہ امریکیوں کی رائے لی, اور ظاہر ہوا کہ 6 میں سے صرف ایک امریکی کو درست طور پر یہ علم تھا کہ نقشے پر یوکرین کہاں واقع ہے۔ ڈارٹمت کالج میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر جوشوا کرسر کہتے ہیں کہ سروے سے ظاہر ہوا کہ امریکیوں کو یوکرین کے تنازع سے کوئی سروکار نہیں۔
In general, one of the things that we found is that the costlier the policy, the less Americans want to have
an interest in it. ہم نے جو ایک چیز دیکھی وہ یہ کہ جس پالیسی پر اخراجات زیادہ آتے ہوں اس کے بارے میں امریکی کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتے۔ کرزر کہتے ہیں کہ جن امریکیوں کو یوکرین کے محل وقوع کے بارے میں کم سے کم علم تھا وہ امریکی پالیسی کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے امریکیوں کے مقابلے میں وہاں مداخلت کے زیادہ حامی تھے۔ وہ کہتے ہیں امریکی اس بات کے حق میں ہیں کہ مغربی ممالک جون میں سوچی میں روس کے زیر اہتمام 8 صنعتی ممالک کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیں۔ صرف 13% امریکی یوکرین میں امریکہ کی فوجی مداخلت کے حق میں تھے۔
Americans generally want to focus on issues at home.
عام طور پر امریکی اندرون ملک مسائل پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ کرزر کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے کئی حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ عراق اور افغانستان کی جنگوں میں امریکی فوج کے طویل عرصے تک ملوث رہنے کے بعد بیرون ملک فوجی مداخلت کے لیے امریکیوں کی حمایت بہت محدود ہو گئی ہے اور غالباً 5 اشروں میں اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے شام کے تنازع میں بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے کئی ارب ڈالر کی اپیل کے بارے میں بتایا ہے کہ فنڈز کی بے حد کمی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے شام کے پناہ گزینوں اور ان کی میزبانی کرنے والوں کے کمیونٹیز کے درمیان کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ، بہجت جیلانی کی زبانی۔
اقوام متحدہ نے دسمبر میں ریکارڈ سطح پر 6.5 ارب ڈالر کے لیے اپیل کی تھی تاکہ شام کی خانہ جنگی کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے تقریباً 90 لاکھ پناہ گزینوں کی مدد کی جا سکے۔ یہ پناہ گزین ملک کے اندر بھی ہیں اور باہر دوسرے ملکوں میں بھی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کویت کی حکومت نے پیر کے روز اقوام متحدہ کے فنڈز میں 250 ملین ڈالر فراہم کیے اور وعدہ کیا ہے کہ جلد ہی مزید 250 ملین ڈالر مہیا کر دیے جائیں گے۔ کویت کی طرف سے اس فیاضانہ مدد کے ساتھ اقوام متحدہ کو ملنے والی رقم 1.27 ارب ڈالر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ضرورت سے 80% کم ہے۔ اس رقم کی کمی کی وجہ سے پناہ گزینوں اور بے گھر ہو جانے والے افراد کا بحران بدتر شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے خوراک، پانی، پناہ، طبی ضروریات اور دوسری نگہداشت کے لیے اشیاء کی فراہمی نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پر عالمی ادارہ خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کی خبر یہ ہے کہ اس نے مارچ کے مہینے میں شام کے اندر بے گھر ہونے والے ریکارڈ 41 لاکھ افراد کو خوراک پہنچائی، لیکن ادارے نے مزید کہا کہ ان افراد کو فنڈنگ میں کمی کے باعث راشن کم دیا جاتا ہے۔ اردن میں زاتاری پناہ گزین کیمپ میں ایک پرتشدد مظاہرے کے دوران ایک شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ابھی ہفتے ہی کے روز پیش آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر اینٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی واقعہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بات یقینی بنانا بے حد اہم ہے کہ پناہ گزینوں اور مقامی کمیونٹیز دونوں ہی کو مناسب طور پر مدد فراہم کی جائے تاکہ کھچاؤ اور کشیدگی کو ہوا نہ ملے۔
And one of the risks of situations like these is that the relationship between the refugee community and
Antonio Guterres کہہ رہے ہیں کہ اس نوعیت کے حالات میں ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پناہ گزین اور مقامی کمیونٹی کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہوتے جاتے ہیں جب وسائل میں کمی ہو۔ ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اردن میں، لبنان میں اور دوسرے ملکوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے۔ پھر لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں کیونکہ لیبر منڈی میں مقابلے بازی کا رجحان ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کرائے بڑھتے جا رہے ہیں، اور شام کے بحران کا معیشتوں اور ہمسایہ ملکوں کے معاشروں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گوٹیرس کہتے ہیں کہ امدادی اداروں کو زیادہ رقم کی اپیل پر عالمی برادری کے رد عمل میں کمی سے پریشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سست رفتار اقدامات اور کارروائیوں پر پریشان بھی ہے، جس میں شام کی قریب نصف آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ اس جنگ کو 3 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہر شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جنگ میں فاتح کوئی نہیں ہوگا، سبھی شکست خوردہ ہوں گے۔ انٹونیو گوٹیرس کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف انسانی سطح پر ایک المیہ ہے بلکہ علاقائی استحکام اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی خوفناک خطرہ ہے۔ اس لیے مختلف ملکوں کو اکٹھے ہو کر قیام امن کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس صورتحال کا کوئی فوجی حل نہیں بلکہ اس کا حل سیاسی ہے۔ انسانی سطح پر کوئی حل نہیں، ہم تو محض لوگوں کی تکلیف کو کچھ ہی کم کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ شام کے افراد کے دکھ سے کہیں کم رہ جاتا ہے۔ گوٹیرس کہتے ہیں کہ یو این ایچ سی آر نے اس سال کے آخر تک 41 لاکھ پناہ گزینوں کی مدد کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، لیکن وہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ پیشگوئی نہیں کر سکتے کہ آخر ہوگا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صورتحال کا دار و مدار جنگ میں اضافے اور ہمسایہ ملکوں کے رویے پر ہے، کیونکہ مزید لوگ سرحد پار کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
لالی ووڈ کا نیا تجربہ، بھارتی فلم کا پاکستانی ریمیک، تفصیلات فکر و فن میں۔
جھکی جھکی سی نظر، بے قرار ہے نظر، دبا دبا سا سجی، دل میں پیار ہے نظر۔
پاکستان کی فلمی دنیا میں ہونے جا رہا ہے اب ایک نیا اور دلچسپ تجربہ۔ فلم ہے بھارت کی اور اس کا ریمیک بن رہا ہے پاکستان میں۔ اس نئے تجربے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بالی ووڈ کی بہت سی فلمیں ایسی ہیں جو اپنی کہانی، اداکاری اور سدا بہار نغموں کی وجہ سے ہندی سینما کی تاریخ میں امر ہو چکی ہیں۔
تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔
مہیش بھٹ کی سن 1982 میں بنائی گئی فلم ارتھ کا شمار بھی ایسی ہی چند فلموں میں کیا جاتا ہے۔ شبانہ اعظمی، سمیتا پاٹل اور کلبھوشن جیسے لیجنڈری اداکاروں کی حقیقت سے قریب تر اداکاری اور جگجیت سنگھ کے خوبصورت گیتوں کے ریمیک کا پھر سے مزہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے لالی ووڈ کے ڈیشنگ ہیرو اور ڈائریکٹر شان شاہد نے۔
کوئی یہ کیسے بتائے کہ وہ تنہا کیوں ہے، وہ جو اپنا تھا وہی اور کسی کا کیوں ہے، یہی دنیا ہے تو پھر ایسی یہ دنیا کیوں ہے، یہی ہوتا
ارتھ کے پاکستانی ریمیک میں ہیرو کا کردار نبھائیں گے ہمایوں سعید۔ ریمیک میں شبانہ اعظمی کا کردار کون ادا کرے گا، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تاہم ایک رپورٹ کے مطابق امائمہ ملک وہ کردار ادا کریں گی جو ہاں جہانی ایکٹریس سمیتا پاٹل نے ادا کیا تھا۔ مہیش بھٹ کیمپ کی فلمی کہانیاں لکھنے والی مصنفہ شگفتہ رفیق سے رابطہ کیا تھا، لیکن بات نہ بن سکی۔ اب خبریں یہ ہیں کہ شان اپنے پسندیدہ رائٹر پرویز کلیم سے ارتھ کے ریمیک کا سکرپٹ لکھوائیں گے۔
تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے، پیار میں ڈوبے ہوئے خط میں جلاتا۔
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتا ہے urduvoa.com۔
تیرے ہاتھوں کے لکھے خط
میں جلاتا.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تیرے خط آج میں گنگا میں بہا آیا ہوں, آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا.
سامعین, اس وقت بدھ کی صبح کے 6:30 بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی شب کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تحفظ پاکستان کے نئے قانون کے خلاف پاکستان کی حزب اختلاف متحد ہو گئی ہے اور اسے عدالت میں چیلنج کرنے جا رہی ہے. اس بارے میں کامران حیدر کی رپورٹ.
پارلیمان میں حزب اختلاف سمیت حکمران اتحاد میں شامل سیاسی اور مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے نے بھی حکومت کے تحفظ پاکستان نامی مجوزہ قانون کو مسترد کر دیا ہے. دہشت گردی, شدت پسندی, فرقہ واریت اور لاقانونیت کے خاتمے کے لیے اس صدارتی حکم نامے کی کئی شکیں ان جماعتوں کے رہنماؤں اور قانونی ماہرین کے مطابق انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں, اور اسی بنیاد پر اس بل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے رکن سید آصف حسنین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
کسی کو بھی شوٹ کے آرڈر دے دے, ڈیٹینشن جو ہے وہ 90 ڈیز جو آپ نے اس میں کیے, یا پھر کسی کو بھی کسی بھی شہر, کسی بھی صوبے یا اپنے مرضی کے جج کے پاس پیش کر کے کسی بھی ملزم کو اور مجرم بنا دیا جائے. یہ سارے وہ بنیادی رائٹس ہیں جو کہ آپ کسی سے سلب کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ لا اور دیگر چیزیں موجود ہیں اور صرف اس پر امپلیمنٹ کرانے کا مطلب ہے.
پارلیمان کے ایوان بالا میں حزب اختلاف کی اکثریت ہے, اور اس سے پہلے قائمہ کمیٹی میں اس قانونی مسودے کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت کے اراکین نے حزب اختلاف کے اعتراضات کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے بھی صدارتی حکم نامے میں ترمیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. قانونی ماہر سلمان اکرم راجا نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پارلیمان سے منظوری کے باوجود عدالت میں اس کے خلاف درخواست پر یہ قانونی مسودہ قلعدم قرار دیا جائے گا.
نہیں ہے کہ بالکل اندھیر کسی کنویں میں نہیں پھینکا جا سکتا. اس میں ہے آپ کو ریویو بورڈ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایلین ہیں کمبیٹنٹ.
قومی اسمبلی سے تحفظ پاکستان نامی بل کی منظوری ایک ایسے وقت سامنے آئی جب طالبان شدت پسندوں سے مذاکرات نواز شریف انتظامیہ کے عہدیداروں کے بقول اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون ساز ملک ابرار احمد قانونی مسودے پر ہونے والی تنقید کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں,
کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر کوئی بات ہوگی تو آئین میں ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں, ترمیم ہو جائے گی. ہم مذاکرات میں جا رہے ہیں, مذاکرات ہمارے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, اور آئین بنانا اور لوگوں کے سامنے رکھنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آئندہ کے لیے لوگ قانون سے بچنے کی کوشش نہ کریں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ سخت قوانین کے ساتھ ساتھ ان کا اطلاق اور تفتیشی اور تحقیقی عہدیداروں اور استغاثہ کی کارکردگی کو مؤثر بنانے سے ہی دہشت گردی میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے صدارتی انتخابات کے بعد اب تک 3,000 سے زائد شکایات حکام کو موصول ہو چکی ہیں, جن میں انتخابات میں دھاندلی اور جانبداری کے الزامات لگائے گئے ہیں. دوسری طرف افغانستان کے اس پرامن انتخابی عمل کو ساری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اس بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ.
افغانستان میں گزشتہ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پرامن اور کامیاب انعقاد پر دنیا بھر کی طرف سے جنگ سے تباہ حال اس ملک کی تعریف کی گئی, لیکن حکام کے مطابق انہیں 3,000 سے زائد ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں انتخابی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی جانچ پڑتال کرنے والے کمیشن کے ایک ترجمان کے مطابق موصول ہونے والی 3,103 شکایات میں سے صرف نصف ہی کی تحقیقات کی جائیں گی, کیونکہ بقیہ شکایات ٹیلی فون کے ذریعے کی گئیں جن میں درکار ضروری شواہد یا دستاویزات موجود نہیں. ان انتخابات میں حصہ لینے والے 3 اہم اور مرکزی امیدواروں عبداللہ عبداللہ, اشرف غنی احمد زئی اور ظلم رسول کی طرف سے بھی دھاندلی اور بے ضابطگیوں کے الزامات سامنے آ چکے ہیں. انتخابات میں دھاندلی یا بے ضابطگیوں سے متعلق شکایات جمع کروانے کا وقت پیر کو نصف شب ختم ہو گیا تھا، لیکن ملک کے تمام علاقوں سے بیلٹ باکسز کے کابل پہنچنے کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید شکایات بھی موصول ہو سکتی ہیں۔ انتخابی امیدواروں، رائے دہندگان اور مبصرین کی طرف سے پولنگ اسٹیشنوں پر درج کروائی گئی شکایات کو جمع کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں، جس کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی۔ خود مختار الیکشن کمیشن کے شعبہ شکایات کے ترجمان نادر محسنی نے بھی عندیہ دیا کہ شکایات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ان کے بقول اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انتخابات کے دوران دھوکہ دہی اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے بعض واقعات رونما ہوئے۔ 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھی بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات سامنے آئے تھے، لیکن اس وقت درج کروائی گئی شکایات کی تعداد محض 2000 تھی۔ ان انتخابات میں لاکھوں ووٹ مسترد کر دیے گئے تھے۔ اتوار کو ہونے والے انتخابات میں طالبان کی طرف سے خلل ڈالنے اور ہلاکت خیز حملوں کی دھمکیوں کے باوجود 1,20,00,000 اہل ووٹروں میں سے ڈالے گئے ووٹوں کی شرح تقریباً 60% بتائی گئی۔ حامد کرزئی دو بار صدر رہنے کی وجہ سے آئینی طور پر تیسری مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے۔ افغانستان میں ان انتخابات کو تاریخی موقع قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ جمہوری انداز میں انتقال اقتدار ہونے جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں شدت پسندوں کی طرف سے تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ بھی دیکھا گیا، اور طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ رواں سال کے اواخر میں تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد وہ دوبارہ تسلط قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی تناظر میں مبصرین ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ بین الاقوامی افواج کی غیر موجودگی میں افغانستان کی صورتحال کے خطے کے امن پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے ساتھ ایک دو طرفہ سیکیورٹی معاہدہ بھی تجویز کر رکھا ہے، جس کے تحت 2014 کے بعد بھی محدود تعداد میں امریکی فوجی افغانستان میں رہتے ہوئے یہاں سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کریں گے۔ لیکن صدر حامد کرزئی کی طرف سے اس پر دستخط سے انکار کے بعد یہ معاہدہ ابھی تک نافذ العمل نہیں ہو سکا ہے۔ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے تین اہم امیدوار کامیابی کی صورت میں اس معاہدے پر دستخط کا عندیہ دے چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برازیل میں ہونے والے اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ فٹ بال مقابلوں میں کراچی میں لیاری علاقے کے کم سن بچے بھی شامل تھے، جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تقریباً 1.5-2 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اس شہر میں فلیٹوں کے جنگل بھی ہیں اور جھونپڑیوں کے سمندر بھی۔ انہی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر لوگ صرف چلتے ہی نہیں بلکہ رہتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر رہنے والوں میں ایک بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے، جنہیں اسٹریٹ چلڈرن کہا جاتا ہے۔ گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے، ان گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہوئے اور مختلف چیزیں بیچتے ہوئے ان بچوں سے کئی مرتبہ لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ فٹ پاتھ کے ان بچوں کو اس ذلت سے آزاد کرنے میں کوشاں آزاد فاؤنڈیشن نے اسٹریٹ چلڈرن کو تربیت دی اور برازیل میں ہونے والے فٹ بال کے اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ میں بھیجا۔ ان بچوں میں زین اور فہیم بھی شامل ہیں۔
نہیں، ایسا سوچا تو نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم روڈوں پہ جس طرح اسٹریٹ پہ گھومتے رہتے تھے تو کوئی عزت تو دیتا نہیں تھا۔ کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے ورلڈ کپ میں جا سکیں گے، پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، تو اس طرح کا کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔
سوچا نہیں تھا، اس سے بڑھ کر ہو رہا، جیسے ہم نے سوچا نہیں۔ ہم جیسے بچے جو سوچتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہم جا نہیں سکتے، اتنے کبھی جانس کو دیکھ کے بولتے ہم کبھی اس میں کب گھومیں گے۔ شاید اس ورلڈ کپ کے بعد شاید وہ بچوں کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
ان بچوں نے ورلڈ کپ میں تیسرے نمبر پر آ کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ملک کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر بے پناہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، اور اگر ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، انہیں تربیت اور موقع دیا جائے، تو فٹ پاتھ پر پلنے والے بچوں کے قدم گداگری اور جرائم کی طرف بڑھنے کی بجائے فٹ بال کے گراؤنڈ اور دوسرے میدانوں میں کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آزاد فاؤنڈیشن کے سربراہ عرفان مقبول نے اس بات سے اتفاق کیا۔
قوم اور ملک کو ایک تحفہ بھی ہے، اور قوم ملک کے تمام لوگ انہیں بہت اچھی طریقے سے پیار بھی کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں۔ ہم پوسٹ ایکٹیویٹیز میں بھی ان کا پوسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور آگے جو ہے فردر وہ بچے جو مختلف ایریاز میں اسٹریٹ میں ہی، ان کے لیے امبیسڈر کی طرح کام کریں۔
اگر بے گھر بچوں میں سے کچھ اپنے گھروں کو واپس پہنچائے جا چکے ہیں، اگر کچھ بچے بیرون ملک جا کر دنیا بھر سے مقابلہ کر چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو باقی بے گھر بچے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بس انہیں سہارے اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپرچونیٹیز اگر میسر آئے تو ہم دنیا کو جو ہے اس میں ہرا سکتے ہیں. اور پاکستان میں اس دیکھیں گے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ آگے بھی منسٹری آف سوشل ویلفیئر اور سول سوسائٹی اسی طرح سے ایفرٹ کرتی رہیں گی اور ہم ایک جامع پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے.
یہ تھی سندھ کی سماجی بہبود کی وزیر روبینہ قائم خانی. فٹ بال کے اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ 2014 میں 19 ٹیموں میں پاکستانی بچوں کی ٹیم کے تیسرے نمبر پر آنے کے بعد وطن واپسی پر ان کے شاندار استقبال اور انعامات کے اعلانات کا سلسلہ جاری ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکی وزیر دفاع نے متنبہ کیا ہے کہ چین کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں امریکہ اپنے ایشیائی اتحادیوں کا دفاع کرے گا. پینٹاگون کے سربراہ نے منگل کے روز بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب چانگ وان چون کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بیان دیا ہے. ہیگل نے کہا کہ واشنگٹن اپنے دیرینہ حلیفوں جاپان اور فلپائن کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کا مکمل طور پر پابند ہے. اس بارے میں شینن وین سینٹ کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
امریکی وزیر دفاع ہیگل کے موجودہ دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی. اس سے قبل چین اور امریکہ کے وزراء دفاع نے ایک دوسرے کی فوجی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے. امریکہ نے مشرقی بحیرہ چین میں چین کے مجوزہ دفاعی زون پر بھی نکتہ چینی کی ہے. وزیر دفاع ہیگل کہتے ہیں, امریکہ اس مسئلے پر بے حد واضح نقطہ نظر رکھتا ہے. یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاعی زون قائم کرے, لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی مشاورت اور باہمی رابطے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس سے کشیدگی اور غلط فہمیاں بڑھتی ہیں. وزیر دفاع ہیگل جاپان کا دورہ کرنے کے بعد چین پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ چین کو اپنی فوجی صلاحیتوں کو کھلا رکھنا چاہیے اور اپنے ہمسایہ ملکوں کا خیال رکھنا چاہیے. چین کے وزیر دفاع چونگ وانگ کوان نے اس کے جواب میں کہا, چینی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ چین جزائر اور سمندری حدود کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہے اور وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. وہ ان ملکوں سے براہ راست مذاکرات کرنے پر راضی ہے جن کا ان سے تعلق ہے. امریکہ اور چین کے درمیان سائبر حملوں کے بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں. امریکہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ کے سرکاری اور تجارتی اداروں پر آن لائن حملے کرتا ہے. رینمن یونیورسٹی کے پروفیسر جیاؤ ہی چنگ کہتے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع کے موجودہ دورے سے ان مسائل کے حل کرنے میں مدد ملے گی. ہیگل سفارتکار نہیں ہیں اور یہ فوجی ہیں, اور یہ اپنے ہم منصب سے بے تکلف گفتگو کریں گے. میرا خیال ہے کہ چینی وزیر دفاع بھی ایسا ہی کریں گے. امریکی وزیر دفاع پہلی غیر ملکی شخصیت ہیں جنہوں نے پیر کے روز چین کے طیارہ بردار جہاز کا دورہ کیا ہے. یہ جہاز چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی فوجی قوت کا آئینہ دار ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بین الاقوامی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ عالمی معاشی بحالی فروغ پا رہی ہے. ادارے کے معاشی کونسلر آلور بلینشرڈ نے منگل کے روز بتایا کہ واشنگٹن میں قائم اس ادارے نے پیش گوئی کی ہے کہ اس سال عالمی معیشت میں 3.6% کی بہتری آئے گی, جبکہ گزشتہ سال اس کا فروغ 3% کی سطح پر تھا. انہوں نے کہا کہ سن 2015 میں اسے مزید فروغ ملے گا جب یہ 3.9% کی شرح سے بڑھ رہی ہوگی. بلینشرڈ نے کہا کہ سن 2008 کی انتہائی درجے کی عالمی کساد بازاری سے نکل کر بحالی کی طرف گامزن ہے, جو معاملہ یقینی طور پر نہ صرف مضبوطی کا غماز ہے بلکہ وسیع تر نوعیت کا بھی مظہر ہے. انہوں نے بتایا کہ امریکی حکومت کی طرف سے سادگی اختیار کرنے کے اقدامات کا مقصد قومی قرضہ جات کی سطح میں کمی لانا ہے. امریکی صدر براک اوباما نے دو انتظامی احکامات پر دستخط کیے ہیں جن میں خواتین کے لیے مساوی تنخواہ کے معاملے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے. صدر نے کہا ہے کہ جنس کی بنیاد پر مرد اور خواتین کی تنخواہ میں فرق کرنا افسوسناک امر ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مردم شماری کے ادارے کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں ایک عام کل وقتی کام کرنے والی خاتون ڈالر کے مقابلے میں صرف 77 سینٹ کی شرح سے اجرت حاصل کرتی ہے, جبکہ ایک مرد ایک پورا ڈالر کماتا ہے۔ اس انتظامی حکم نامے کی روح سے وفاقی کانٹریکٹرز کو نسل اور جنس کی بنیاد پر اجرت کی ادائیگی کی اعداد و شمار پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ فیڈرل کانٹریکٹرز کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اجرت کے معاملے پر گفتگو پر برہمی کا اظہار نہ کریں۔ اس وقت کانگریس میں اس قانون پر بحث جاری ہے، جس کی روح سے کارکن آسانی کے ساتھ ان اداروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکیں گے جو جنس کی بنیاد پر خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم اجرت دیتے ہیں۔ صدر کی ڈیموکریٹک پارٹی نے اس انتخابی سال کے دوران جنس کی بنیاد پر اجرت کے معاملے کو اٹھایا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں پھوٹنے والی وبا ایبولا ایک ایسا وائرس ہے جس کا اب تک کوئی علاج پوری طرح سے نہیں تلاش کیا جا سکا۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل فوکیڈو کا کہنا ہے کہ اس وبا کو کنٹرول کرنے میں مزید 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس وائرس سے اب تک 110 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گنی میں 157 مصدقہ کیسز ہیں، جبکہ لائبیریا میں بھی 21 مشتبہ مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے منتظم راجیو شاہ نے کہا ہے کہ سن 2009 سے کیوبا میں قید امریکی شہری ایلن گراس کی رہائی کے حصول کے لیے امریکہ نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ منگل کے دن سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سماعت کے دوران شہادت دیتے ہوئے شاہ نے گراس کی حراست کو غلط قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی رہائی کی ذمہ داری کیوبا کے حکام پر عائد ہوتی ہے۔ گراس یو ایس ایڈ کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ہوانا کی یہودی برادری کے لیے ایک انٹرنیٹ نیٹورک قائم کیا تھا۔ ان پر جزیرے میں ابلاغ سے متعلق آلات کی ناجائز تقسیم کا الزام لگایا گیا تھا۔ صدر باراک اوباما کی پھوپھی، جنہیں امریکہ میں سیاسی پناہ نہیں دی گئی اور جو کئی برسوں تک غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم تھیں، ان کا میساچوسٹس کی شمالی ریاست میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ صدر اوباما کے آن جہانی والد اوباما سینئر کی سوتیلی بہن تھی۔ زینتونی اوننگو کی عمر 61 برس تھی۔ ان کو امیگریشن کے وکیل نے بتایا ہے کہ سرطان اور سانس کی بیماریوں کے باعث انہوں نے ایک اسپتال کے مرکز بحالی میں دم توڑ دیا۔ انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے یورپی یونین کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بر اعظم یورپ کے ممالک کا ایک بڑا اتحاد روما خانہ بدوشوں سے امتیاز اور ان کے خلاف تشدد پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ منگل کو روما خانہ بدوشوں کے عالمی دن کے موقع پر تنظیم کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کی بعض آبادیاں مستقل تشدد اور منظم انداز میں قاتلانہ حملوں کے خطرے میں زندگی گزار رہی ہیں۔ برما کے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب نے کہا ہے کہ روہنگا مسلمانوں کے ساتھ برما کا سلوک انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
بھارت کی پارلیمانی انتخابات میں مسلمان ووٹروں کی ایک بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے۔ بھارت کے مسلمان کیا اپنے مذہب کی بنیاد پر کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں یا اپنے اپنے علاقے کے امیدواروں کی الگ الگ حمایت کر رہی ہیں؟ اس بارے میں نئی دلی سے دیپک دھوبل نے اس موضوع پر عام لوگوں اور ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ سماعت فرمائیے یہ رپورٹ۔
میں آج لوک سبھا انتخابات 2014 کے لیے کانگریس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔
بھارت میں انتخابات کے پہلے مرحلے سے ٹھیک پہلے دلی کے جامع مسجد کے امام سید احمد بخاری نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کو ووٹ دیں۔ اس اپیل کو سن کر دو باتیں لگتی ہیں۔ پہلی یہ کہ شاہی امام ملک بھر کے مسلمانوں کے رہنما ہیں، اور دوسری یہ کہ بھارت کے تقریباً 18 کروڑ مسلمانوں کے مسائل ایک سے ہیں اور وہ ایک ہی مدعے پر ایک ہی طرف ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس بارے میں ماہرینوں سے بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ جامع مسجد کے آس پاس کے لوگوں سے ہی پوچھ لیا جائے کہ وہ امام صاحب کی کتنی بات مانیں گے۔ آخر جامع مسجد کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ ہے۔
میرا نام صلاح الدین ہے، میں دلی میں رہتا ہوں، جامع مسجد علاقے میں۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہماری دلی شہر میں بنائی ہے شاہجہاں بادشاہ نے۔
محمد انیس جامع مسجد سے کچھ ہی دور پھلوں کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا،
اچھا یہ بتائیے کہ کچھ دن پہلے سونیا گاندھی یہاں ملنے آئیں امام صاحب سے، اور امام صاحب نے کہا کہ کانگریس کو
ووٹ کریں مسلمانوں سے، انہوں نے اپیل کی. آپ کو لگتا ہے کہ کیا مسلمان اس اپیل کو سنیں گے یا وہ لوگ اپنے حساب سے ووٹ ڈالیں گے؟
اپنے حساب سے ڈالیں گے جی ووٹ، اپنے جیسے بھی جو صحیح سمجھے گا اس کو ہی ڈالا جائے گا ووٹ.
وہیں بغل میں بندی، کنگھی اور ایسی ہی چھوٹی موٹی چیزوں کی ریڑی لگائے حاجی جی کا کہنا ہے.
ایسا ہے کچھ نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، وہی زیادہ بہتر رہے گا. فرق اتنا ہے، ہمارے امام صاحب نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم لوگ امام صاحب کے ساتھ ہیں. جو اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو ووٹ دیں.
تو جب جامع مسجد کے آس پاس کے لوگوں پر ہی شاہی امام کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہے اور وہ امام صاحب کی اپیل کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک امیدوار کو ووٹ دیں گے، تو کیا بھارت کی سطح پر کوئی مسلمان ووٹ جیسی چیز ہے؟
پہلی بات تو یہ بالکل اسمبھو ہے کہ 18 کروڑ لوگ ایک ہی طرح سے ایک ساتھ ایک فیصلہ کریں اور ووٹ ڈال دیں.
یہ ہیں ہلال احمد، جو کہ دلی کے ایک جانے مانے ادارے سینٹر فار اسٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائٹیز میں اس بارے میں ریسرچ کرتے ہیں کہ مسلمان آخر کس بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا ووٹنگ بیہیویئر کیا ہے. یشونت دیشمکھ ایک سروے کمپنی سی ووٹر کے فاؤنڈر ہیں.
تقریباً ایسی 35 کے آس پاس تو ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ 30% سے بھی زیادہ مسلم ووٹ ہیں. قریب 35 سیٹیں ہی اتنی لگ بھگ ایسی اور ہوں گی جہاں 20-30% ہوگا. 150 سیٹیں ایسی ہوں گی جہاں پہ قریب 10-20% مسلم ووٹ ہوں گے. تو ایک 543 جو بھارت میں سیٹیں ہیں اس میں سے قریب قریب 200 سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں پہ ان کا اچھا خاصا ان کی بھومیکا ہے، جہاں پہ وہ جیت یا ہار کو طے کرتے ہیں یا جن کے ووٹ دینے یا نہیں دینے سے کم کینڈیڈیٹ کے فارچونز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ہی دن میں سب طے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے.
تو آخر پورے بھارت میں پھیلے مسلمان کیا دیکھ کر ووٹ کرتے ہیں؟
اور ہمارا سیمپل تقریباً 20,000 لوگوں کا ہوتا ہے پورے بھارت کا. اس میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھائی آپ کب فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ویکتی یا کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اور بہت مزیدار بات یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا جو پرتیشت ہے وہ تقریباً برابر ہے، کہ لوگ جو ہیں کوئی کسی اسٹریٹجی کے تحت ووٹ نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک یا دو دن پہلے یہ طے کرتے ہیں، جو ہمارے ریسپونڈنٹس نے ہم کو بتایا، کہ وہ کس پارٹی اور کس ویکتی کو ووٹ کریں گے. ہم نے یہ سوال پوچھا کہ کیا جاتی دیکھ کر آپ ووٹ کرتے ہیں یا پارٹی دیکھ کر. جواب یہ آیا کہ پارٹی اور کینڈیڈیٹ دیکھ کر ہم زیادہ ووٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنسبت جاتی اور دھرم کے آدھار پر ہم بہت کم ووٹنگ کرتے ہیں ہندو اور مسلمانوں میں. بلکہ مزیدار بات یہ ہے کہ 2009 کا جو ہمارا آنکڑا ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہندوؤں کا پرتیشت مسلمانوں سے زیادہ تھا جنہوں نے جاتی ادھرم دیکھ کر جو ہے وہ اپنے متادھکار کا پریوگ کیا تھا. تو ان آدھاروں پر یہ کہنا کہ مسلمان جو ہے کسی ایک خاص پارٹی کو ایک ساتھ سوچ سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں قطعی ناجائز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے.
اگر پورے بھارت میں مسلمان ووٹ کسی ایک طرف نہیں جاتا تو وہ کینڈیڈیٹ اور پارٹی کس بنیاد پر چنتے ہیں؟ ہلال کی ریسرچ بتاتی ہے.
ہم نے جو 2005 میں سروے کیا تھا تو ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کی سب سے بڑی سمسیا، وہ کیول مسلم اسپیسیفک سروے تھا، ہم نے یہ پوچھا کہ ووٹنگ کرتے سمے آپ کی سب سے زیادہ بڑی سمسیا کیا دیکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ بھائی ہم جو ہے وہ غریبی، شکشا اور بےروزگاری، اس پہ 96% ووٹنگ لوگوں نے کی ہی.
بھارت کے مسلمان کتنے الگ الگ طریقے سے ووٹ ڈالتے ہیں اس کی ایک مثال ہے گجرات. یشونت دیشمکھ،
مجھے یاد ہے کہ جب گجرات کے میگزٹ پول کر رہے تھے تو ہم لوگ نے یہ بھی فگر آؤٹ کیا تھا کہ آلموسٹ ہر چوتھا مسلمان جو گجرات کا تھا اس نے نریندر مودی کو ووٹ دیا تھا.
ہلال کا کہنا ہے کہ گجرات میں کئی مسلمانوں کا بی جے پی کو ووٹ دینا دکھاتا ہے کہ یہ پورا معاملہ کتنا پیچیدہ ہے.
مسلمان نے اگر بی جے پی کو ووٹ دیا تو اس نے مودی کو ووٹ نہیں دیا، اس نے اپنے علاقے میں ہونے والے چناؤ میں ایک خاص پرتنیدھی کو ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پرتنیدھی اس کا پرتنیدھتو کرے گا.
ایک اور پہلو جس کی طرف مسلمان ووٹروں کی بات کرتے ہوئے ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے لیکن جو کہ کافی اہم ہے وہ ہے جات.
مسلمانوں میں ابھی تک جو ہے وہ جو عام طور پر جو آفیشیل بھی ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ صرف شیعہ اور سنی کی بات مانی جاتی ہے کہ بھائی صرف شیعہ اور سنی ہوتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے. ہندو چمار بھی ہوتے ہیں، مسلمان چمار بھی ہوتے ہیں، ہندو بنکر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بنکر کو انصاری کہا جاتا ہے. بنارس میں، خاص طور سے بہار میں، بھائی پوری بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ کوڑا اٹھانے کا کام کرتی ہیں، میلہ اٹھانے کا کام کرتی ہیں، ان کو مسلم دلت کہا جاتا ہے. تو اس لیے کاسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی سچائی ہے ہندوستان کے مسلمان سمودائے کی.
لیکن اس بات سے بھی پوری طرح انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کئی ایسے مدے ہیں جو مسلمانوں کو جوڑتے ہیں.
80s کے بعد میں 90s سے لے کے ابھی تک کی جو پولیٹکس آ گئی اس میں بی جے پی کا اٹھنا یہ اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کا ایکویشن بنتا چلا گیا, جس میں کہیں نہ کہیں بی جے پی ہندو میجورٹیزم کی بات کرتی چلی گئی, آر ایس ایس ہندو میجورٹیزم کی بات کرتا چلا گیا, اور اس چکر میں جو نان بی جے پی پارٹیز تھیں وہ مسلم ووٹ بینک کو الگ طریقے سے الگ ڈائریکشن میں لے کے چلی گئی اس ڈر کے کارن.
جہاں تک یہ بات ہے کہ پورے بھارت کے استر پر کوئی ایک بڑا فیصلہ سارے مسلمان ایک ہی طریقے سے ووٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اس چیز کو لے جائیں اسٹیٹ کے لیول پہ کہ اتر پردیش کے اندر لے جائیں یا اسم کے اندر لے جائیں یا کیرلا کے اندر لے جائیں, وہاں پر مسلمان ووٹ کیا کسی ایک خاص پارٹی کو جاتا ہے؟ یہ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے پچھلے دنوں میں. اگر ایسا آیا ہے تو اس کا مطلب کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ان کو ایک پارٹی کی طرف دھکیل رہی ہے.
ایک پارٹی کو دھکیلنے کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کی کبھی بھی بہت پہلی پسند نہیں رہتی ہے. بی جے پی جو ہمارا آنکڑا بتاتا ہے, بی جے پی مسلمانوں کی تیسری یا چوتھی راشٹری استر پر تیسری یا چوتھی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو کہ مسلمانوں کا ووٹ جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ تو ہے کہ جو بھاجپا کے خلاف مسلمانوں کا روش ہے ان کو بھاجپا کو ہروانے والے کینڈیڈیٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک فیکٹر تو یہ ہے, لیکن میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, لیکن میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ جو ریجن اس میں ریجن اسپیسیفک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹی کی سائیکی ہوتی ہے, اس بات سے بھی میں سہمت ہوں, لیکن وہ سائیکی جو ہے وہ ریجن اسپیسیفک ہوتے ہوتے جب نیچے آتی ہے, کانسٹیٹیوئنسی اسپیسیفک ہوتی ہے, تو اس کا نیچر بدل جاتا ہے.
تو کل ملا کر یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیا بھارت کی سطح پر کوئی مسلمان ووٹ ہے. اس سوال کا جو بھی جواب ہمیں ملے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. نئی دلی سے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے میں دیپک ڈوبھال.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. آج کے اس پروگرام میں ہم امریکہ میں شاعری کی اہمیت اور امریکیوں کی اس میں دلچسپی پر گفتگو کریں گے. امریکہ میں ہر سال اپریل کے مہینے کو نیشنل پوئٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے. اکیڈمی آف امریکن پوئٹس نے 1996 میں اس روایت کی بنیاد رکھی. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امریکی شاعری کی طرف راغب ہوں اور اس میں دلچسپی لیں. اس مہینے میں ملک بھر سے شاعر, ادیب, ناشر, کتب فروش, کتب خانے اور اسکول اکٹھے ہو کر رنگا رنگ تقاریب اور پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں. اس دوران وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ شعر کہیں, شاعری پڑھیں اور سننے میں دلچسپی لیں. اس ضمن میں امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا میں میامی پوئٹری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. اس فیسٹیول میں کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقے کے 25 لاکھ لوگوں تک نظمیں پہنچائی جائیں. منتظمین ہوائی جہازوں کی مدد سے تحریر کردہ نظمیں تقسیم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کی ہر بس پر ایک نظم کو جلی حروف میں چسپا کیا جائے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی, جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہے, روزمرہ زندگی کی مصروفیات کے باوجود شاعری بے حد مقبول ہے. اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو شاعری اور ادب کے شعبے میں مصروف عمل ہیں. ان میں سے ایک فیورٹ پوئم پروجیکٹ ہے جو پوئٹری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. یہ پروجیکٹ امریکیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ شاعری تحریری انداز میں یا آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے انہیں ارسال کریں. یہ مقابلہ ایک سال پر محیط ہوتا ہے جس میں 5 سال سے لے کر 97 برس کے افراد حصہ لے سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کے ذریعے اب تک لاکھوں نظمیں موصول کی جا چکی ہیں اور منتخب کردہ نظمیں امریکنز فیورٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں. اس منتخب کردہ مجموعے میں رابرٹ فروسٹ ایک اہم نام ہے جو 20ویں صدی کے اہم شاعروں میں سے ایک ہیں. ان کی 6 نظمیں امریکنز فیورٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں. انہیں 4 مرتبہ پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے. ان کی زیادہ تر شاعری شمال مشرقی امریکی ریاستوں کے لوگ اور زمین پر مبنی تھی جن میں قدرت کو موضوع بنایا جاتا تھا. جیسی الپلا کیلیفورنیا برکلے کی ایک طالبہ ہیں. انہوں نے رابرٹ فروسٹ کی ایک نظم پڑھی ہے. آئیے سنتے ہیں.
The buzzsaw snarled and rattled in the yard and made dust and dropped stove-length sticks of wood, sweet-scented stuff, when the breeze drew across it. And from there, those that lifted eyes could count 5 mountain ranges, one behind the other, under the sunset, far into Vermont.
لینگسٹن ہگیز بھی امریکہ کے نمایاں شعرا میں قابل ذکر نام ہے. انہوں نے 1920 کی دہائی میں شہرت حاصل کی. انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں. شاعری کے ساتھ ساتھ ناول, کہانیاں اور ڈرامے بھی تحریر کیے. وہ سن 1960 تک لکھتے رہے. ان کی زیادہ تر تحریریں سیاہ فام امریکیوں کی زندگی پر مبنی تھی. ان کی ایک نظم کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی طالبہ پاؤچن نے پڑھی ہے, آئیے سنتے ہیں.
Because my mouth is wide with laughter and my throat is deep with song, you do not think I suffer after I've held my pain so long. Because my mouth is wide with laughter, you do not hear my inner cry. Because my feet are gay with dancing, you do not know I die.
سامین, یہ تھے امریکیوں کے پسندیدہ شاعری سے چند اقتباسات. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے واشنگٹن.
سامعین, اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبحوں کے ساتھ, بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی شب کے 10 چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.